ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنسان دنيا میں مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، اور اس زمانے میں جب سفر کی بہت سی سہولتیں بھی میسر آ گئی ہیں، اور ان سفر کی سہولتوں کی وجہ سے فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں، اور ان سہولتوں اور ان فاصلوں کے سمٹنے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے کاموں کے لیے اکثر سفروں میں رہتے ہیں، جو 20-25 میل کا فاصلہ پرانے زمانے میں سفر کہلاتا تھا، اب سفر بھی نہیں کہلاتا، لیکن بہرحال اس لحاظ سے سفر ہی ہے. تو یہ سفر جو مختلف مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کاروباری معیشت کے ہوں، چاہے عزیز رشتہ داروں کے ملنے کے لیے ہوں، چاہے تحصیل علم کے لیے ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے ہوں، چاہے دینی ادراس کے لیے ہوں، جو بھی مقصد ہو، مومن کو ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان سفروں میں کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے، چاہے جو بھی مجبوری ہو، کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے خالی ہو. آپ لوگ جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے حالات کی مجبوری کے تحت پاکستان سے ہجرت کی، اور ایک خطیر رقم خرچ کر کے، بہت بڑے اخراجات کر کے، اور ایک لحاظ سے اپنے تمام دنیاوی وسائل داؤ کو لگا کر یہاں آ کر اس ملک میں آباد ہوئے. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو شروع میں آ کر بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حالات بہتر فرما دیے. پھر ایسے بھی ہیں جن کو یہاں کی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے، حکومت کے احسان کی وجہ سے، یہاں کی شہریت کا کام کرنے کی اجازت مل گئی. تو بہرحال یہ سفر اکثر کے لیے کامیابی کا موجب بنے ہیں، کامیابی کا باعث بنے. تو جس طرح بھی، جس طرح اپنے کیس پاس ہونے سے پہلے آپ نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکائے رکھا، اس سے مدد مانگتے رہے، خود بھی دعائیں کرتے رہے اور دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہتے رہے، ایک درد اور ایک تڑپ آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں رہا، اس طرح اب بھی یہ خوف، یہ تقویٰ دلوں میں قائم رہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری سہولتوں سے نواز دیا ہے. اب یہاں آ کر بھی آپ کو اپنے کاروباری سلسلوں میں مختلف سفر کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ اب دنیاوی سہولتیں، آسانیاں جو میسر آ گئی ہیں، کہیں تقویٰ سے دور نہ کر دیں. اگر اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے تو تقویٰ میں ترقی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہوئے، دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمیشہ تقویٰ پر قائم رہیں، ورنہ یاد رکھیں وہ خدا جس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں ان کو واپس لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. پھر احمدی کو ہمیشہ یہ بھی خصوصیت رہی ہے، یہ بھی امتیاز رہا ہے کہ وہ دین کی خاطر بھی سفر کرتا ہے، اجتماعوں پر، جلسوں پر خاص اہتمام کے ساتھ عموماً احمدی بڑے ذوق اور شوق سے آتے ہیں، اور آج آپ میں سے بہت بڑی تعداد اس لیے سفر کر کے یہاں آئی ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں کینیڈا کے مختلف شہروں سے بھی اور امریکہ سے بھی، کہ اگلے جمعے کو جو جلسہ سالانہ یہاں ہو رہا ہے کینیڈا میں، اس میں شمولیت اختیار کریں. تو یہ سفر آپ کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے، اس کا تقویٰ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. یہاں آ کر اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کرنا ہے، ہر قسم کی لڑائی، جھگڑے اور فساد سے بچنا ہے. ان دنوں میں جلسے کی خاطر تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے سفر تبھی شمار ہو سکتا ہے جب اس سفر میں آپ ہر قسم کی بدکلامی سے پرہیز کرنے والے ہوں، نہ ہی مہمان اور نہ ہی میزبان ذرا ذرا سی بات پر اپنے آپے سے باہر نکلنے والے بند ہوں، نہ ہی کسی کا مذاق اڑانے والے یا استہزاء کرنے والے ہوں، اور نہ ہی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہوں جہاں لوگوں کا ہنسی ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہو، نہ ہی فضول قصے، کہانیاں اور لغب اور بہودہ باتوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے یا ان میں شامل ہونے والے ہوں، یا رات گئے تک لمبی مجلسیں لگا کر گپے مارنے والے ہوں کہ صبح کی نماز پر آنکھیں نہ کھلے. ویسے بھی فضول مجلسیں دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں. تو نہ صرف ایسی مجلسوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ ایسی مجلسیں لگانے والے احمدیوں کو بھی سمجھا کر ایسی مجلسوں کو ختم کرانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی محروم کر دیں گے اور پھر دل تقویٰ سے خالی ہو جائیں گے. تو یہ تو کسی صورت میں بھی فیملی کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کا دل خالی ہو جائے. یاد رکھیں کہ جب انسان یوں تقویٰ سے خالی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے دنیاوی بندھن اور رشتے قائم رہیں گے. پھر دنیاوی رشتوں اور تعلقات میں بھی دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے اور ایک فساد کی صورت پیدا ہو جائے گی. اس لیے ایسے سفر جو اللہ کے نام کی خاطر کیے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تقویٰ کا خیال رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں آج کے اس متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہاں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہی ہے. جیسا کہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حج پر جانے والوں کی زاد راہ جو ہے وہی جمع کریں اور تقویٰ پر قائم ہو جائیں، یا ان کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بلکہ فرمایا کہ جو تمہارے سفر بھی ہوں اور خاص طور پر اللہ کی خاطر جو سفر ہوں، دین کی خاطر ہوں، ان میں بہت زیادہ تقویٰ کا خیال رکھو. اگر اس پر تم قائم ہو گئے تو اپنی ذاتی اصلاح کا بھی موقع ملے گا اور اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے تمہارا اخلاص کا تعلق بڑھے گا، اس کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی، اور پھر اس طرح سے تمہاری اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، انسانوں سے بھی محبت بڑھے گی. اور جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر تمہارا معاشرہ یقیناً جنت نظیر معاشرہ کہلانے کا مستحق ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں لڑائی، جھگڑے، فساد اس وقت زیادہ بڑھتے ہیں جب انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرتا ہے یا بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں سے زیادہ توقعات رکھتا ہے. اللہ کے بجائے انسانوں پر توقعات ہوتی ہیں، ان پر زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جب اس سوچ کے ساتھ جو کسی گھر کے گھر مہمان بن کر آئیں گے یا جائیں گے، تو مہمانوں میں بھی اور میزبانوں میں بھی ہمیشہ بدزنیاں پیدا ہوں گی اور رنجشیں پیدا ہوں گی. اور ہمارے معاشرے میں تو بعض طبیعتیں بھی زیادہ ہی اس کو محسوس کر لیتی ہیں اور دلوں میں رنجشیں پالتے رہتے ہیں. یہ سب تقویٰ کی کمی ہے اور یہ کچھ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بعض لوگ جو عقل مند ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے خیمے لگا کر اپنی رہائش کا بندوبست کر لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ انسان ہے کہ نہیں. اور پھر جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے کیروان بھی لے کے آ جاتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، آزادی سے رہتے ہیں. تو انسانیہ کی طرف سے وہ صرف خیموں کے لیے اور کیروان کے لیے جگہ مہیا کرنے کا انتظام ہونا چاہیے. ان کا فرض بھی ہے یہ کہ وہ مہیا کریں اگر ایسے لوگ چاہتے ہوں. یورپ میں تو اس کا بہت رواج ہو گیا ہے. اور کھانا تو حضرت قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر خاص طور پر چلتا ہی رہتا ہے ان دنوں میں، اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں. وہ تو مہیا ہو ہی جاتا ہے. اور انتظامیہ کا فرض بھی ہے کہ مہمانوں کا خاص طور پر ان دنوں میں خیال رکھیں کہ حضرت قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر ہی آ رہے ہیں. تو سفر کی بات میں کر رہا تھا کہ سفر جو بھی ہو، بہرحال سفر ہوتا ہے، اس لیے جو بھی انتظام ہو، جتنا مرضی بہترین انتظام ہو، کچھ نہ کچھ اس میں ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بعض دفعہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. اس لیے مسافروں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سفر میں آسانی کے لیے ہمیشہ خیر مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیشہ یہ سفر آرام سے گزریں، جس قسم کے مرضی سفر ہوں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ عطا کیجیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کی زیادہ راہ عطا کرے. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی دعا دیجئے. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے. اس نے عرض کی, میرے والدین, ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی اس کی, میرے والدین آپ پر قربان جائیں, مجھے کچھ اور دعا بھی دیجئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر آسان کر دے. تو دیکھیں اس صحابی نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جامع دعا منگوائی کہ سفر میں ہم ہمیشہ ایسے حالات رہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خیر اور فضل ملتا رہے, اگر یہ ملتا رہا تو مجھے تقویٰ پر چلنے میں بھی آسانی رہے گی, میرے دل میں اس کا خوف اور خشیت بھی قائم رہے گا, اور جب یہ قائم ہو جائے تو گناہوں سے بھی انسان بچتا رہتا ہے. اس لیے سفر میں خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, تقویٰ بھی تیرے فضل سے حاصل ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ اپنا فضل فرما, ایسے حالات بھی پیدا نہ ہوں کہ میں دوسروں پر انحصار کر کے دل میں شکوہ پیدا کرنے والا ہوں بنوں. اور تقویٰ سے دور ہو جاؤں, اس لیے اپنی جناب سے ہی مجھے ہر خیر مہیا فرماتا رہے. اس قسم کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تو مسافر آدمی ہوں, تو ہی مجھے خیر فرماتا رہے, میں تو تیرا ہی محتاج ہوں اور محتاج رہنا چاہتا ہوں, اور تیرے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. پھر ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں سفر پر جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, جب بھی بلندی پر چڑھو تکبیر کہو. وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے دعا کی, اے اللہ اس کی دوری کو لپیٹ دے, یعنی اس کا سفر آسان کر دے, طے کر دے اور اس کا سفر آسان کر دے. تو ایک تو یہ سبق اس میں ہے کہ جب بھی سفر پہ روانہ ہو پہلے دعا کر کے چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سفر کی مشکل اور پریشانی اور صعوبت سے بچائے, تکلیف سے بچائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کرنے کے بارے میں جو طریق سکھلائے ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں. تو جیسا کہ ایک تو یہی ہے کہ اس حدیث میں جیسا ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کر کے چلنا چاہیے. پھر سفر میں یہ دعا مانگے, وہ دعا بھی ہمیں سکھا دی کہ سفر شروع کرنے سے پہلے جب سواری پہ بیٹھ جائیں تو تین بار تکبیر کہتے ہوئے یہ دعا مانگو, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا حالانکہ ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اور ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں. پھر اور آگے دعائیں ہیں کہ اے ہمارے خدا, ہم تجھ سے اپنے سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں, تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں. اے ہمارے خدا, تو ہی ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے ہمارے خدا, تو سفر میں ہمارے ساتھ ہو اور پیچھے گھر میں بھی خبرگیر ہو. اے ہمارے خدا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے, ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے, مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے, اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے. پھر جب آپ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے اور اس میں یہ زیادتی فرماتے کہ ہم واپس آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے, عبادت گزار اور اپنے رب کی تعریف میں رتب اللسان بن کر, یعنی کسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں کیسی جامع دعائیں ہیں. اس زمانے میں اگر اونٹ اور گھوڑے کی سواری تھی, اس کو ستایا جاتا تھا, تو سوار بھی تو سواری سیکھتا تھا. جس کو سواری آتی تھی وہی بیٹھ سکتا تھا ان سواریوں پر, ورنہ اناڑی سوار کو تو یہ سواریاں فوراً نیچے پھینک دیں. تو آج کل بھی جو سواریاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ ایسی سواریاں بنائے اور پھر ان کے استعمال کا ان کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ سہولت والی سواریاں پیدا فرمائیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہوئے سواری پر بیٹھو, اور پھر سفر میں بھی لوگوں کی باتیں اور چگلیاں آپس میں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہو, اس سے بھلائی مانگو اور اس سے ڈرتے رہو, اور سفر کے خیریت سے کٹ جانے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سفر میں بھی ہماری حفاظت فرمائے, ہر قسم کے حادثے سے ہمیں بچا کے رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو انسان ہر شر سے محفوظ رہتا ہے. جتنا مرضی کسی کو زوم ہو کہ ہماری نئی گاڑی ہے, بڑی اعلیٰ گاڑی ہے, بڑی مضبوط گاڑی ہے اور اس پر ہم بڑا انحصار کر سکتے ہیں, بڑا اعتماد کر سکتے ہیں, کبھی سواری پر اعتماد یا انحصار نہیں کرنا چاہیے. ایک پرزہ ڈھیلا ہو جائے, بعض وہ فیکٹری سے نکل کے آتی ہے وہ پرزہ ڈھیلا ہوا ہوتا ہے, یا چلانے والے کو ہلکا سا نیند کا جھونکا ہی آ جائے, یا دوسری جو سواری سڑک پہ ہے اس کی کوئی غلطی ہو جائے, تو کوئی بھی حادثہ واقعہ آج پیش آ سکتا ہے. اس لیے مومن کا تو کوئی قدم بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں اٹھ سکتا, کوئی لمحہ بھی اس کے فضل کے بغیر نہیں گزر سکتا. پھر سفر اگر جو گھر کے کچھ لوگ آئے ہیں یا اکیلا ہی آیا ہے, تو اس سفر میں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے خدا پیچھے بھی خیر رکھنا, یا تمام گھر والے بھی اگر سفر پہ ہوں تو مال و اسباب سامان وغیرہ گھر کا گھر میں ہوتا ہے, تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے خیر کی پیچھے بھی. اور یہاں تو ان ملکوں میں گھروں میں لکڑیوں کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں اور شارٹ سرکٹ ہوا بجلی کا اور واپس آئے تو گھر راہ کا ڈھیر بنا ہوا تھا. اس لیے ہمیشہ سفر میں بھی دعاؤں میں رہنا چاہیے. مومن کا تو ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر نہیں گزر سکتا. پھر سفر میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں, ایسے منظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو انسان کی طبیعت پر برا اثر ڈالتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہی دیکھ لیا, طبیعت پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اس سے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بھی دعا کرتے تھے, اور ہمیں بھی یہی حکم ہوا کہ جب بھی سفر سے پر ہو تو دعائیں مانگتے رہو, اور سفر سے واپس آؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو, توبہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو, اللہ تعالیٰ کی وادی کی طرف توجہ دو تاکہ ہمیشہ اس کا فضل شامل حال رہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی سفر پر جائیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. اب بعض لوگ گروپوں کی شکل میں نکلتے ہیں تو اپنا امیر مقرر کر لیں, اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ امیر ضرور مقرر کیا جائے. اور پھر جب امیر مقرر کر لیا آپ نے تو اس کو مشورہ تو ضرور دیں اور دینے کا حق رکھتے ہیں آپ, لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کی بہت بات ہی ماننی پڑے گی. اور بچوں میں یہ روح پیدا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ امیر مقرر کرو سفروں میں, بچوں کے ساتھ بھی جب سفر کریں تو باپ یا جو بھی بڑا ہو اس خاندان کا جس کو بھی آپ امیر بنائیں بتائے کہ یہ امیر ہے اور میری بات ماننی ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا ہے کہ امیر ہونا چاہیے سفروں میں. تو جب بچوں کو اس طرح ٹریننگ دیں گے آپ تو بچوں کو بچپن سے ہی نظام جماعت سے اطاعت کی بھی عادت پیدا ہو جائے گی, اور ایک سفر سفر میں ہی ایک سبق مل جائے گا بچوں کو. پھر ایک روایت ہے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں دو رکعت نفل نماز پڑھتے. جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے میں نے کہ آپ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ سفر سے واپسی پر توبہ کرتے ہوئے, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس سے دعائیں مانگتے ہوئے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو اس حدیث میں یہ نمونہ دیا کہ سفر سے واپس آ کر دو نفل مسجد میں ادا کرتے تھے. اب دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے, اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ نفل تو علیحدہ رہے. بہت سے ایسے ہیں کہ سفر سے واپس آ کر بچوں میں یا دوسرے گھریلو معاملات میں یا اپنی مجلسوں میں اتنے کھو جاتے ہیں, دنیاوی معاملات میں اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آج کل کا سفر اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے بہت آرام دہ ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں اس زمانے کے سفر کے ساتھ, لیکن پھر بھی جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی قضا کر کے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں, اور تھکاوٹ کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اگر ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے تو بڑی واضح تصویر سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سستیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ وہ تمہارے کھانے پینے اور سونے میں روک بنتا ہے, بس چاہیے کہ مسافر جب اپنا کام مکمل کر لے تو اپنے اہل کی طرف واپسی کے لیے جلدی کرے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ باوجود اس کے کہ سفر میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, جہازوں کاروں گاڑیوں وغیرہ کے ذریعے ہم ہزاروں سینکڑوں میل کے سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گھر سے بے گھر ہو کر ڈسٹرب ضرور ہوتے ہیں. آدمی کی وہ روٹین نہیں رہتی جو گھر اپنے گھر میں ہوتی ہے, کھانے کے اوقات میں یا اس کی پسند میں تبدیلی آ جاتی ہے. بعض مریضوں اور خوراک کے معاملے میں خاص مزاج کے رکھنے والے لوگوں کے لیے تو بہت دقت پیدا ہو جاتی ہے سفروں میں. پھر اوقات کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے, وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدگی نہیں رہتی, سونے جاگنے میں باقاعدگی نہیں رہتی. جن کو فجر کی نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو وقت پہ, وہ بھی بعض دفعہ سفر کی وجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اور نماز چھوٹ جاتی ہے. اور بعض لوگ جس طرح کے پہلے میں نے کہا کہ مجلسیں لگانے کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں رات دیر تک. تو جب اللہ کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں تو پھر سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہی بن جاتا ہے. پھر ایک روایت میں ہے حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص کسی مکان میں رہائش اختیار کرتے یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے پناہ چاہتا ہوں. اس کے الفاظ آپ کے الفاظ میں یہ ہیں ابھی میں, اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق. تو فرمایا جب یہ دعا مانگو گے تو اس شخص کی کو یہاں کی رہائش ترک کرنے یا اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو سچی نیت سے تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جب مومن سچے دل سے یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کا رسول ضمانت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم ہر شر سے محفوظ رہو گے. تو اس سفر میں بھی جو آپ کا خالصتاً للہ ہی سفر ہے اور آئندہ ہر قسم کے سفر میں اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے, دعاؤں پر زور دیں اور ہمیشہ سفروں میں دعاؤں پر زور دیتے رہیں کہ مسافر کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. ایک روایت ہے کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو قبولیت, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو قبولیت کا شرف پاتی ہیں, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور باپ کی بیٹے کے بارے میں دعا, بارے میں بد دعا. تو یہ تو فرمایا کہ سفر میں دعائیں مانگو, اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا دعائیں مانگو, کچھ میں بتایا ہوں پہلے. اور ایک اور بھی روایت ملتی ہے ان دعاؤں کے بارے میں کہ کیا دعا مانگنی چاہیے. فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو آپ دعا کرتے کہ اے زمین, میرا اور تیرا رب اللہ ہے, میں تجھ سے اور جو کچھ تیرے اندر ہے اس کے شر سے, اور جو کچھ تیرے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے, اور جو کچھ تیرے اوپر چلتا ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیر اور اجدہا اور سانپ اور بچھو کے شر سے, اور شہروں کے رہنے والوں سے, اور بدی کا آغاز کرنے والے سے, اور اس بدی سے جس کا اس نے آغاز کیا. تو دیکھیں کئی جگہ جب آدمی جاتا ہے تو بہت سے ناپسندیدہ واقعات ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پناہ مانگی ہے. ان ملکوں میں آپ لوگ جو پاکستان سے آئے ہیں یا یہاں بھی سفر کرتے رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی احمدی سفر کر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو بعض برائیاں حملہ آور ہوتی ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ یہاں کے ماحول کی آزادی اور بعض ایسی غلط باتیں ہیں جن سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. آپ کی روایات, آپ کی مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ ان باتوں سے بچو, اپنی روایات کو قائم رکھو. اور اس معاشرے کی برائیوں کا زیادہ اثر نہ لو. لیکن اکثر لوگ اثر لے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا, تو پھر نہ اپنی چال رہتی ہے نہ ہنس کی چال رہتی ہے. تو کسی معاشرے کی اچھائیاں اپنانا اچھی بات ہے, بلکہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے, متاع ہے, لیکن ہر معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے. اور یہ اچھائی اور برائی کی تمیز آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کو دین کے بارے میں بھی صحیح علم ہوگا. اس لیے اپنے دین کے سیکھنے پہ بھی بہت غور کرنا چاہیے. پھر ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفر کی غرض سے روانہ ہونے کے لیے سورج کے غروب ہو جانے سے رات کی سیاہی کے دور ہونے تک اپنے جانوروں کو نہ کھولو, کیونکہ رات کی تاریکی میں شیاطین چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سفر کرنے سے بچیں. یہاں بھی یورپ میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی وقت بچانے کے لیے رات کا سفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب کاموں سے فارغ ہو کر, چاہے وہ دنیاوی کام ہوں یا دینی مقاصد کے لیے سفر ہوں, اجتماعوں جلسوں وغیرہ پر آنے جانے کے لیے اس طرح سفر کرنا چاہیے کہ اگر انتہائی مجبوری بھی ہو تو کم از کم نیند پوری ہو جائے اور یہ تسلی ہو کہ راستہ بھی محفوظ ہے. بہت سے حادثات صرف نیند نہ لینے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سب کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ہمارے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نصائح ہمیں فرمائی ہیں, ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک روایت ہے, جب کسی سریہ یا کسی لشکر کو روانہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں پہلے فرمایا کہ اے اللہ, آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے الگ صبح کیے جانے والے سفروں میں برکت رکھ دے. اور ہاں یہ روایت ہے حضرت سفر غامدی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے الگ صبح کیے جانے والے سفروں میں برکت رکھ دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ یا کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اس دن کے پہلے حصے میں روانہ فرماتے, اور سفر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں ایک تاجر شخص تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے تجارتی مال دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ مالدار ہو گئے اور ان کا مال بہت بڑھ گیا. تو کاروباری آدمی کو بھی جو سفر ہو وہ صبح صبح کرنا چاہیے, کوئی بھی سفر ہو جلدی نکلنا چاہیے, کیونکہ صبح کے سفر کو شروع کرنے میں بہت برکت ہے. آدمی اس دعا کا حقدار بن جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی. لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں, اور یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ برکتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہیں. اس لیے یہ ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ سفر شروع کرتے وقت بھی اور سفر کے دوران بھی اور واپسی پر بھی, کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عبادت سب سے اول ہے. جب اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے کاروباری سفر کریں گے تو ان میں پہلے سے بہت زیادہ برکت پڑے گی. کئی لوگ ملتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں یا ملازمتوں پر جاتے ہیں, باقاعدگی سے روزانہ اٹھنے والے بھی ہیں صبح, لیکن ان کا طریق یہ ہو گیا ہے کہ گھر سے نماز سے چند منٹ پہلے نکلے اور راستے میں کار چلاتے وقت ٹکے مار کے گاڑی چلاتے چلاتے نماز پڑھ لی. یا یہ بھی ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کا کبھی نہیں بھی پڑھتے, تو یہ بالکل غلط طریق ہے. یا تو گھر سے نماز پڑھ کر دعا کر کے سفر شروع کریں یا راستے میں رک کر نماز ادا کریں, لیکن نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے, نہ کہ جان چھڑانے کے لیے یا مجبوری کے تحت کہ جی نماز پڑھنی ہے تو گلے سے اتارو پورا کرنے کے لیے. اس طرح ٹکرے نہیں مارنی چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ پڑھو گے لگے کہ مرغی دانہ کھا رہی ہے, صرف ٹکرے ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے سفروں کا کس طرح اہتمام فرماتے تھے. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی تحریر فرماتے ہیں کہ ان سفروں میں جو آپ نے بعثت سے پہلے زمانے میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم کی اطاعت و پیروی کا نمونہ دکھانے کے لیے کیے، آپ کے معمولات بہت مختصر تھے، کسی قسم کا سامان آپ ساتھ نہیں لیتے تھے، صرف وہی لباس ہوتا تھا جو آپ پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک مختصر سا بستر، ایک لوٹا اور ایک گلاس بھی لے لیا کرتے تھے. اور جو بعثت کے بعد کے سفر ہیں ان کی نوعیت پھر تبدیل ہو گئی، اور سفروں میں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، قافلہ ہوتا تھا، ایک جماعت ساتھ ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ کا معمول تھا کہ بہت سی موم بتیاں، مختلف قسم کی ضروری ادویات، دوائیاں بھی ساتھ لے لیتے تھے، دیا سلائی وغیرہ تک ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تلاش نہ کرنی پڑے. اور چونکہ اس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ پینوں کا رواج نہیں تھا، سیاہی بھرے ہوئے پین، تو اس لیے قلم، کاغذ، دوات، یہ چیزیں بھی ساتھ رکھا کرتے تھے. اور لمبے سفروں میں جو تبلیغی سفر تھے، عام طور پر حضرت ام المومنین اور بچوں کو ساتھ رکھتے تھے، اور یکے کی سواری میں اندر بیٹھا کرتے تھے، جو ٹانگے کی سواری ہوتی ہے، اور ریلوے کے سفر میں سیکنڈ کلاس میں ابتدان اور پھر تھرڈ اور انٹر میں سفر کیا کرتے تھے. مگر آپ تھرڈ، انٹر یا سیکنڈ کی کوئی تمیز یا خصوصیت نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف کیونکہ ان کلاسوں میں ٹوائلٹ کی، بیت الخلاء کی زیادہ سہولت ہوتی ہے، اس لیے اس کو پسند کرتے تھے، آپ کو ضرورت پڑتی تھی. اور عام طور پر آپ کا طریق یہ تھا کہ الگ صبح سفر پر روانہ ہوتے تھے، اسی حدیث کی روشنی میں. پھر جب ریلوے سفر ہوتا تو ریل کے اوقات کے لحاظ سے بعد دوپہر بھی روانہ ہوتے، رات کے پہلے حصے میں سفر کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ پہلے حصے رات میں سفر کیا جائے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سفر کرنا چاہیے. وہی جو میں نے بات آپ کو کی کہ کچھ دیر نیند پوری کر کے پھر سفر کرنا چاہیے. اور ثابت نہیں ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں کبھی آپ نے سفر کیا ہو. وہ لکھتے ہیں کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے سفر کا آغاز رات کے ابتدائی حصے میں کیا ہو، ریل کے سفر میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے تھے. ایک روایت ہے، آخری روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سیر و سیاحت کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا، میری امت کی سیر و سیاحت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. تو اس حدیث میں ایک ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بھی سفر ہیں، ایک بات یاد رکھو کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اس غرض سے ہوں. سیر کرنے کے لیے بھی جب نکلو تو اللہ کی پیدائش پر غور کرتے رہو، مخلوق پر غور کرتے رہو، مختلف نظارے دیکھو، ان پہ غور کرو. اور پھر تمہارا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا، اس کی طرف لے جانے والا ہو. جہاد یہ نہیں کہ صرف تلوار سے ہی جہاد کرنا ہے، بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. تمہارے سفر میں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، ایسے موقع پیدا ہوں تو اپنے آپ کو بھی تقویٰ اور قائم رکھو، اور کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہونے دو جو تمہیں خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والا ہو جائے، بلکہ تمہارے سفر پر اٹھنے والا ہر قدم جو ہے تمہارا، اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے والا ہو. اور پھر اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کا سب سے بڑا جہاد دعوت اللہ ہے، اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے. اس کے لیے اپنے سفروں میں تبلیغ کے مواقع پیدا کرنے چاہیے، ہر ایک کو موقع پیدا کرنے چاہیے. کاروباری سفر بھی اگر ہے تو جس جگہ کاروبار کے لیے بھی جائیں، وہاں آپ کے نمونے اور آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو. اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ آپ کے اندر ایک پاک روح نظر آتی ہو لوگوں کو، جس کو دیکھ کر لوگوں میں خود بخود آپ کے دین کی کشش پیدا ہو جائے، اسلام کی کشش پیدا ہو جائے. اگر دینی اجتماعات کے لیے سفر پہ نکلے ہیں تو ان سفروں میں بھی ہر احمدی کی طبیعت میں ایک روحانی انقلاب پیدا ہونا چاہیے ان اجتماعوں کے بعد. پہلے سے بڑھ کر تقویٰ کے معیار قائم ہوں اور ایسے اجتماع جو ہیں روحانی اجتماع, اس میں ہر احمدی اللہ تعالیٰ کی, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک جوش پیدا ہو جائے, یہی جہاد ہے. اللہ کرے کہ اس جلسے میں آنے والا ہر احمدی اس جذبے کے تحت جلسہ میں شامل ہو اور یہ جلسہ ہر احمدی کے لیے بے انتہا برکتوں اور رحمتوں اور فضلوں کا لانے والا بن جائے اور ہر احمدی میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جائے جس کا اظہار بھی نظر آتا ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آخر میں ایک افسوسناک خبر ہے, اس کے بارے میں ذکر کروں گا. حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی 21 جون کو وفات ہو گئی تھی. آپ کی عمر 90 سال تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑا لمبا عرصہ بیمار رہے آپ. 1914 میں آپ پیدا ہوئے تھے. اس خلیفۃ المسیح ثانی کے دوسرے بیٹے تھے. مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفروں میں کافی رہے ہیں اور پھر مولوی فضل ٹن دھیان پاس کیا, یونیورسٹی سے گریجویشن کیا, اس کے بعد آپ نے زندگی وقف کر دی اور تحریک جدید میں مسلم معود نے لگایا تھا ان کو اور بڑا لمبا عرصہ خدمت سلسلہ کی توفیق پائی آپ نے. وکیل سند, زراعت, تبشیر, وکیل تبشیر رہے ہیں بہت عرصہ, وکیل دیوان رہے, وکیل اعلیٰ رہے تحریک جدید کے اور پھر صدر مجلس انصار اللہ مرکزیہ بھی رہے. حضرت خلافت رابعہ کے دور میں صدر مجلس تحریک جدید رہے. تو ابھی میں جو نمازوں کے بعد نماز جنازہ غائب پر پڑھاؤں گا ان کا, ان کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. آپ کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی جو یہیں کینیڈا میں رہتی ہیں, امت الباقی عائشہ, ان کے خاوند ہیں ظفر نذیر صاحب, اور بیٹے مرزا مجیب احمد صاحب اور ڈاکٹر مرزا خالد تسلیم صاحب. ڈاکٹر خالد تسلیم صاحب بھی آج کل ربا میں ہیں اور اللہ کے فضل سے اہل ربا کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ان سب کو صبر کی توفیق دے. میاں مبارک احمد صاحب میرے ماموں بھی تھے.
Why? لكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.